أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس رات میں ہر کام کے سر انجام دینے کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں. یہ سلامتی والی رات طلوع فجر تک رہتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے عظمت لیلۃ القدر. اس موضوع کو میں نے 6 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے. لیلۃ القدر کا معنی اور مفہوم، لیلۃ القدر کی فضیلت، اور لیلۃ القدر کا تعین علماء کرام کے اقوال اور مشاہدات کی روشنی میں، علامات لیلۃ القدر، اور ہم لیلۃ القدر کو کیسے پا سکتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا پیغام کیا ہے. لیلۃ القدر کا معنی اور مفہوم، قدر کے مختلف معنی عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک معنی قدر کا ہے قضاء و قدر اور تقدیر، اللہ کا فیصلہ. اس مفہوم کے لحاظ سے لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہی بات ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے اور سورہ دخان میں بھی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں، تمام احکامات لے کر آتے ہیں. اور سورہ دخان میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں تمام حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. تو یہ عام رات نہیں ہے، بلکہ قسمتوں کے بننے اور بگڑنے والی رات ہے. اور اس رات میں لوگوں کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے. تقدیر کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی پہلے انسانوں کی تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال تک کے لیے دنیا کے اندر کیا معاملات جو ہے وہ رونما ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے آئندہ سال کے تمام امور، موت، زندگی، رزق، بارش، حتیٰ کہ فلاں حج کرے گا، سب کچھ نقل کر دیا جاتا ہے اور وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ فیصلے کی رات ہے. اس رات اللہ تبارک و تعالی جو حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں ان کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں، اس لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے. دوسرے معنی قدر و منزلت اور شرف اور بزرگی کے ہیں. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو قدر و منزلت عطا کی ہے. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتے روح الامین کے ذریعے سے اشرف الانبیاء سید المرسلین اور خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. اور جس امت کی طرف اس کتاب کو بھیجا گیا وہ خیر امت ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے یہ شرف اور بزرگی والی رات ہے. اس کے شرف اور بزرگی کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. یعنی فرمایا کہ یہ ہزار مہینے کے برابر ہے, فرمایا یہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات ہے. دو مفہوم اس کے علماء نے بیان کیے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب ہزار مہینوں سے زیادہ ہے, اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان ہوا ہے کہ اس ایک رات میں انسانیت کی بلائی کا وہ کام ہوا ہے جو ہزار مہینوں میں بھی نہیں ہوا. یعنی انسانیت کی ابدی ہدایت کے لیے, قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا. تو اس وجہ سے یہ رات قدر و منزلت والی اور بزرگی اور شرف والی رات ہے. تیسرے معنی قدر کے تنگی کے ہیں, اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے, فقدر علیہ رزقہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. تو قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں. لیلۃ القدر تنگی کی رات اس وجہ سے ہے کہ اتنے بے حد و حساب فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. تو یہ اس کے مختلف مفہوم ہیں جو علماء نے بیان فرمائے ہیں. بعض لوگ لیلۃ القدر, جس کا اردو میں ہم جس کو ہم شب قدر کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں, نصف شعبان کی رات کو شب قدر سمجھتے ہیں, اور اس کے بارے میں وہ سارے فضائل جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اور قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے جس کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے والی رات وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا, لیلۃ القدر میں نازل ہوا, رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوا. اور لیلۃ القدر جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے. تو یہ قسمتوں کے فیصلے اور جو بھی فضائل ہیں یہ لیلۃ القدر کے فضائل ہیں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. اس لیے شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے, نہ کہ نصف شعبان کی رات. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عظیم الشان رات ہے جس میں عظمت اور بزرگی والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش اور رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے, ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, اور تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں, اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی بزرگی اور شرف والی رات رکھا گیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت, اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ کو اس کے فضائل کے میں بیان کیا ہے. یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا, اس پوری سورہ مبارکہ میں اس رات کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے بے شمار فضائل ہیں, چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے, سال بھر کے تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے. جس طرح دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سب سے افضل ہے, تو راتوں میں لیلۃ القدر سب سے افضل ہے. جس عشرے میں یہ رات پائی جاتی ہے وہ عشرہ سال بھر کے تمام عشروں سے زیادہ افضل ہے, اور جس مہینے میں یہ رات پائی جاتی ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے فضیلت میں جو راز پوشیدہ ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو یہ شرف اور یہ بزرگی عطا کی. تو اس رات میں اللہ ارشاد فرماتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو نزول قرآن کا اس رات میں مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں یک بارگی اس رات میں نازل فرما دیا, اور پھر وہ 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو کر مکمل ہوا. اور دوسرے معنی اس کے نزول کے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہو گیا تھا اور پھر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل طور پر نازل ہوا۔ قرآن مجید جس کی فضیلت کی وجہ سے اس رات کو اتنا فضیلت اور مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو پھر بتائیے اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کو یہ عظمت کیوں نہ عطا فرماتے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت رکھ دی ہے کہ جتنی خیر و برکت ہزاروں مہینوں کے اندر بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اس ایک رات ہم عبادت کر کے اللہ کی رضا کے حصول کی جستجو کریں تو یہ ایک رات گویا کہ 30,000 دن کے برابر اجر و ثواب کے برابر ہے، جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کا اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے اس بات کا کچھ شعور اور ادراک ہے، تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی عظمت سے ہمیں آگاہ نہ فرماتے تو ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اتنی عظمت والی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر کے ہمیں متوجہ فرما کر پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اگر میرے بھائیو ہم سے کوئی یہ کہے کہ ایک دن مزدوری کر کے 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی، تو اب یقین کیجئے کہ ہم کتنی خوشی سے اور کتنی محنت سے وہ دن محنت کریں گے اور کام کریں گے کہ اس ایک دن کے بدلے میں ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ یا 1 ماہ اگر ہمیں کہا جائے کہ کام کرو اور 1 سال کی تنخواہ لو، تو وہ 1 مہینہ ہم کتنی جستجو کریں گے، کتنی محنت کریں گے، اور جو کام ہمارے ذمہ لگایا جائے گا اس کو ہم کتنی خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے کہ 1 مہینہ کام کریں گے تو 1 سال کی تنخواہ ملے گی۔ لیکن نہیں، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم ایک رات محنت کر لو تو میں تمہیں 30,000 دن کا اجر و ثواب بتا کروں گا، 83 سال 4 ماہ کی جو ہے وہ تمہیں اجرت دوں گا، کہ تم 83 سال 4 ماہ کی بھی اگر عمر پاؤ اور وہ ساری راتیں عبادت کے اندر صرف کر دو تو اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب تم زیادہ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اس رات کو ہم سے پوشیدہ رکھ لیا، لیکن اس کے اندر بھی دیکھے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگرچہ وہ ایک معین رات تو ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لہذا رمضان کا پورا عشرہ ہی اگر ہم اس کے لیے جستجو کریں تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے کہ 10 راتیں ہم عبادت کے اندر گزار دیں اس مقصد کے لیے کہ 30,000 دن کا اجر و ثواب ملے گا یا 83 سال اور 4 ماہ کا اجر و ثواب ملے گا، تو اس کے لیے 10 دن محنت کرنا تو یہ تو بڑی خوشی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس وائے رسول بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے 2 عشروں میں رات کو کچھ وقت آرام کر لیتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور رات بھر عبادت کے اندر گزارتے تھے، اور رمضان کا پورا آخری عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کا آخری رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف میں گزارے۔ اللہ اکبر، یہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے وہ جستجو تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن ہمارا طرز عمل جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ تو اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں یہ بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر ہم رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کی تمام راتوں کو عبادت کے لیے وقف کر لیں تو یقیناً اس میں سے جو بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کا اجر و ثواب تو ہمیں ملے گا ہی، اور باقی راتوں کا اضافی اجر و ثواب ہم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پا لیں گے۔ اگر ایک رات کو متعین کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم باقی راتیں جو ہے وہ غفلت کی نیند سوئے رہتے، روئی ایک رات عبادت کرتے تو باقی جو اجر و ثواب ہے اسے ہم محروم ہوتے۔ تو خدا نے اپنی حکمت کے تحت اس کو پوشیدہ رکھ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے لیے ہمارے لیے راستے کھول دیے کہ ہم اس رات کی جستجو کے لیے آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر کا قیام زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اجر و ثواب اضافی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس رات کے اجر و ثواب کو بھی حاصل کرنے سے محروم رہے تو دوسری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس رات کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے سے بھی محروم رہا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہی۔ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں بھی راتوں کو غفلت کی نیند سوئے رہے اور بالخصوص آخری اچھرے میں، اور اللہ کی اس بے پایا رحمت سے ہم فیضیاب نہ ہوں۔ ایک فضیلت اس رات کی یہ بھی ہے کہ اس رات، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ بھی اترتے ہیں اور بے حد و حساب اترتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روح الامین، ملائکہ کے سردار جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کے پیغامات لے کر آتے ہیں، اور پھر فرمایا سلام انہیں یختہ مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی کی رات، جس کو اللہ تعالیٰ نے سراسر سلامتی کا ذریعہ بنایا ہے، کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات میں کسی طرح کا بھی شر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، یہ سراسر انسانوں کے لیے سلامتی کی رات ہے، اور شیطان اس رات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی شر انگیزی اس رات کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ سلامتی کی رات اگر ہم اللہ کی رضا کے حصول کی جستجو کرتے رہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس گھر کے ہم مستحق قرار پائیں گے جس کو سلامتی کا گھر کہا گیا ہے، جنت الفردوس۔ تو یہ کتنی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور کتنی عظمت والی اور فضیلت والی رات ہے جس کی عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کا جو تعین ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 40 اختلافی اقوال ملتے ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ 70 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ یہ کون سی رات ہے۔ اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا تعین نہیں کیا کہ یہ رات کون سی ہے، ورنہ پھر وہ اختلاف کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی دی ہیں۔ لیکن علماء کرام کی اس بارے میں کیا آ رہا ہے، اختصار کے ساتھ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی وتر راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ایک رائے یہ ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی ہر رات میں تلاش کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کو رمضان کی ہر رات میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن آخری عشرے میں زیادہ یقینی ہے، اور تاک راتوں میں اس سے بھی زیادہ یقینی۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح حدیثوں کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور ہر سال ایک ہی رات نہیں ہوتی بلکہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک سال اگر 25ویں رات ہے تو دوسرے سال 26ویں یا 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور امام ابن حجر رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ تاک رات ہو۔ تو یہ جو مجموعی طور پر علماء کے اقوال ملتے ہیں اور احادیث سے رہنمائی ملتی ہے، ان کو جمع کر کے یہ رائے بنتی ہے کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی تاک رات ہو۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حرمین شریفین میں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جو رات وہاں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، بعض ممالک میں اس وقت دن ہوتا ہے، تو ان ممالک میں کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی؟ تو اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ لیل اور لیلہ کا لفظ جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہ دن اور رات دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد صرف رات نہیں ہوتی بلکہ دن اور رات دونوں ہوتے ہیں۔ تو لہذا جس تاریخ میں حرمین میں لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اسی تاریخ کی جو رات ان ممالک میں ہوگی وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ پھر ایک دوسرا اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حرمین شریفین میں تاک رات ہو تو بعض ممالک میں رمضان کی وہی رات جفت رات ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں برصغیر کے ممالک میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو رات یہاں 27ویں رات ہوگی وہ وہاں 26ویں رات ہوگی، تو لیلۃ القدر تو ایک ہی رات ہوگی۔ تو اس کا جواب اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور جو ائمہ کرام کی آرا ہیں ان میں سے بھی یہ ہے کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو منتقل ہوتی رہتی ہے تو کبھی وہ طاق اور کبھی جفت رات بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو رات جہاں لیلۃ القدر کی رات ہو اور وہ طاق رات ہو تو وہی رات کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ جفت رات ہو سکتی ہے اور وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو مختصر یہ کہ اس رات کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں آج نکلا تھا تم لوگوں کو یہ خبر دینے کے لیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, لیکن میں نے دو آدمیوں کو آپس میں جگڑتے ہوئے پایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے مجھ سے وہ بلا دیا. اس سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ ایک تو اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ہمیں یہ تعین کر کے نہ بتایا جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, اور دوسری اس حدیث سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال جو ہے یہ کتنی بڑی خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اور آج تو پوری دنیا کے اندر یہ جنگ و جدال جاری ہے جس کی وجہ سے ہم کئی طرح کے خیر سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات بلا دی کہ وہ کون سی رات ہے. تو بہرحال اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں بے شمار حکمتیں ہیں. رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پورا عشرہ عبادت کا اہتمام کریں اور اللہ کی رضا کے حصول کو جستجو کریں. اس رات کی کچھ علامات احادیث میں بتائی گئی ہیں اور کچھ صحابہ کرام اور سلف صالحین کو یہ رات خواب کے ذریعے سے بھی جو ہے اس کی علامات دکھائی گئی ہیں اور خواب میں انہوں نے اس رات کو دیکھا اور اس کا ذکر بھی ملتا ہے. احادیث میں امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور دیگر محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات بیان کی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جو رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس دن صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعائیں نہیں ہوتی ہیں. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ سورج کی شعائیں نہ ہونا اس رات کی عظمت کی علامت ہے. اور اس کا سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ شعائیں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ ان کے اجسام اور ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی شعائیں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. اللہ اکبر, کتنی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی بیان کی ہے. اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس رات کو بھی غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں. سورج اس دن طلوع ہوتا ہے, کمزور اور سرخ ہوتا ہے اور چاند کی طرح نظر آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کا موسم معتدل ہوتا ہے, نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد. ابو داؤد کی یہ روایت. اس رات آندھی وغیرہ نہیں چلتی اور اس رات میں بڑا سکون اور طمانینت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور اس رات میں اہل ایمان کو عبادت میں لذت اور حلاوت اور اطمینان اور سکون ایسا حاصل ہوتا ہے جو کسی اور رات میں حاصل نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عبادت کے اندر یہ لذت اور حلاوت نصیب کرے تو اسے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کچھ بے دلیل باتیں بھی اس رات کے بارے میں زبان زد عام ہیں, لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس رات تمام درخت اور پتھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے ہر گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہوتی ہے, کہیں اندھیرا نہیں رہتا. کوئی کہتا ہے کتے نہیں بھونگتے, اور کوئی کہتا ہے کہ گھروں میں سلام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم اس رات کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ کچھ احادیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء باجماعت ادا کر لے لیلۃ القدر کی رات کو تو اس کو اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے. دوسری روایت ہے عشاء اور فجر کی نماز جو باجماعت ادا کر لے اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو مغرب اور عشاء باجماعت ادا کر لے اس کو بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے. یعنی اس کو پانے کے یہ بھی کچھ راستے ہیں جن کی احادیث میں وضاحت کی گئی ہے. سلف صالحین اس رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے حصول کے لیے بعض بزرگ روزانہ غسل فرماتے تھے, بعض مغرب اور عشاء کے درمیان اور بعض عشاء کی نماز سے پہلے روزانہ غسل کرتے تھے. صاف ستھرا اجلا لباس استعمال کرتے تھے اور بعض اگر دستیاب ہو تو نیا لباس پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام کرتے تھے کہ عبادت کے اندر لذت اور حلاوت نصیب ہو, اور اس رات کے شایان شان گویا کہ اس کا استقبال کرتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری پورے عشرے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیتے تھے اور معتکف ہوتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے اور اعتکافی حالت میں رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ حضور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کم از کم رمضان کے مہینے میں تو راتوں کو کمر کس لیا کریں، عبادت میں کچھ مشقت کر لیا کریں۔ کہ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جب تم، یہ عام دنوں کے لیے حکم ہے رمضان کے لیے نہیں، رمضان میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دن بھر کے کاموں اور ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، فَانْصَبْ، عبادت کے اندر مشقت کریں، اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور پاؤں سوج جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہ تھا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں۔ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت لیلۃ القدر ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نعمت ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو ان نعمتوں کی شکر گزاری ہم کیسے کریں کہ کم از کم اس مہینے میں ہم راتوں کو عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی جستجو میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ ساری زندگی تو ہم دنیا کے کام کر کے اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے روزانہ تھکتے ہیں، پسینہ نکالتے ہیں، تکلیف اور مشقت کرتے ہیں، کم از کم اس ایک مہینے میں تو اللہ کی رضا کے لیے مشقت کرنا اپنے لیے لازم کر لیں، اور جو راتیں باقی رہ گئی ہیں یہ ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے، یہ بڑا ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہمیں آئندہ زندگی میں نہ ملے، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور رات بھر عبادت کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جستجو میں لگے رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا طلب کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ مئنک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، دین و ایمان کی عافیت، دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمت ہدایت کے بعد عافیت سے زیادہ کوئی ایسی چیز بہتر نہیں ہے جس کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات اپنی عافیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، امت کی عافیت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے فوت شدہ بزرگوں کی عافیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے امن اور امان طلب کریں۔ اس لیلۃ القدر کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ جس کو بار بار میں تکرار کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ آخری عشرے کی ہر رات ہم عبادت کے لیے وقف کر لیں اور اس رات کے اجر و ثواب کو پانے کی کوشش کریں، اور دوسری جو بڑی راز کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس رات کی ساری خیر و برکت کا راز قرآن کے اندر پوشیدہ ہے۔ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چار چاند لگا دیے، تو ہم اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو گویا کہ ہم نے اس رات کو پا لیا، ہم نے اس رات سے حظ وافر حاصل کر لیا ہے اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے اور اختلاف اور انتشار سے بچتے ہوئے باہم مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں اور دوسرا اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اپنے رب سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم وہ کتاب مبارک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمایا، تو اس رات کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی قسمتوں کو اس قرآن سے جوڑ دیا ہے، کہ اب وہی شخص بلند نصیب والا ہوگا اور بلند درجات دنیا اور آخرت میں حاصل کرے گا. اسی شخص کو دنیا کے اندر رفت اور سربلندی اور سرخروئی حاصل ہوگی جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے گا اور جو اس کتاب سے بے اعتنائی برتے گا. قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو ذلیل و خوار کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. تو ہماری قسمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اور یہ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے, اس کے لیے تو قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلائل موجود ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو کچھ لوگوں کو سربلندی اور رفت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے. کن لوگوں کو اللہ رفت اور سربلندی عطا فرماتا ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں, اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس کی آیات کے اوپر غور و تدبر کرتے ہیں, اس کا معنی اور مفہوم جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرتے ہیں, اس کتاب کو اپنی زندگی کا انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں, اس کتاب کے پیغام کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے. اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے, بلکہ جن صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور پکڑ لیا, تاریخ اس بات پہ گواہی دیتی ہے کہ 1000 سال تک وہ دنیا کے امام اور رہب اور رہنما اور پیشوا بنے رہے. آج میں نے خطبہ جمعہ میں امام صاحب سے کچھ واقعات قرآن کے حوالے سے سنے, تو اس کے بعد میں ان کے اوپر غور و فکر کرتا رہا اور سوچ وچار کرتا رہا, اور خود امام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ہماری عقل اور سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. مثلا انہوں نے حوالہ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دنوں میں ایک قرآن کریم دن کو ختم کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات کو ختم کرتے تھے, یعنی رمضان کے مہینے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. پھر کچھ بزرگوں کے انہوں نے حوالے دیے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو 90 مرتبہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں ختم کرتے تھے, 33 مرتبہ ختم کرتے تھے. ایک اللہ والے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے 3 دن میں قرآن ختم کرنا اور اپنے ساتھیوں کو اس کا مشورہ دیا, پھر سوچا کہ اس کے اندر بڑی مشقت ہے, پھر اس کے بعد اس سے اضافہ کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہر جمعے کو قرآن کریم مکمل کیا کریں گے, یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک قرآن کریم پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سہولت سے کر سکتے ہیں. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے, اس کی محبت کی وجہ سے پھر انسان اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے, اس کے اندر ڈوب جاتا ہے, تو پھر اسے کوئی اور چیز اس کے اندر خلل نہیں ڈال سکتی. مثلا ہمیں نیند بڑی میٹھی لگتی ہے, بڑی پیاری لگتی ہے, اس سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, تو 8-8 گھنٹے سونے کے بعد بھی جو ہے نا پھر کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور سو لوں, اس سے محبت ہے, آرام آ رہا ہے, سکون مل رہا ہے. تو جن لوگوں کو نیند کے بجائے قرآن سے سکون مل رہا ہے وہ گھنٹوں اور دنوں اور راتوں کی کوئی پرواہ نہیں, وہ پڑھتے جا رہے ہیں اس کو, اللہ اکبر. تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج جمعہ کی نماز میں جب خطبہ شروع ہو چکا تھا تو ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں نماز جمعہ ہم ادا کرتے ہیں, تو اس میں 3 صفحے جو ہے وہ پوری بھری ہوئی تھی اور اس کے پیچھے اکا دکا لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ رمضان کے بغیر وہ مسجد جمعہ کی نماز سے پہلے ہی بھر جاتی ہے. تو کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے لوگ سوتے ہیں اور وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے. یعنی ہمیں نیند اتنی میٹھی ہے, اس سے اتنی محبت ہے اور اتنا پیار ہے کہ رمضان کا جمعہ بھی جو ہے وہ کئی لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے نیند کی وجہ سے. تو ہم قرآن کب پڑھیں گے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا رہ گیا ہے؟ قرآن بیچارہ تو یہ فریاد کر رہا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا, اس کو چھوڑ دیا تھا. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے, مسجدوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, اور اگر پڑھتے ہیں تو اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے, یہ دوسرا المیہ ہے. قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے, اور اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے گی. یہ عظیم الشان کتاب جس کے بارے میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں پر اس کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل میں کسی چیز کی عظمت کا جب انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیے، یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا، جس رسول کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ امام الانبیاء اور خیر البشر کے مقام بلند پر فائز ہے. جس امت کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا وہ خیر امت قرار پائی، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ رمضان المبارک اور شہر العظیم بن گیا. جس رات میں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کا اعزاز پا کر ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہو گئی، اور جن شہروں میں قرآن کریم اترا ان کو ہم کیا کہتے ہیں، حرمین شریفین، بڑا تقدس ان کو حاصل ہو گیا. اور جن حجروں کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ کوئی بڑی اعلی قسم کی سنگ مرمر لگی ہوئی کوٹھیاں نہیں تھیں، وہ جو حجرے تھے جن کے اندر ان کو اس قرآن کا نزول ہوا، وہ حجرے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے سر چشمے بن گئے. اور جس زبان میں کلام اللہ شریف نازل ہوا ہے، یہ زبان 1400 صدیوں سے زندہ زبان ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، بلکہ جنتیوں کی زبان بھی یہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، انہیں فرشتوں کے سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا ہے. اور جو شخص اس قرآن کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا اس بات پہ غور کرو کہ جب اس کے والدین کو یہ اعزاز مل رہا ہے جس نے قرآن یاد کیا اور اس کے اوپر عمل کیا. بعض لوگ اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا اس کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا، اگلی بات حدیث میں جو بیان کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا. اس لیے کہ عمل تو مشکل کام ہے نا، حفظ تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن عمل کتنے کرنے والے. تو حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن یاد کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کے والدین کو یہ اعزاز ملے گا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، اگر اس کے والدین کو اس کی وجہ سے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ ایسا تاج ان کے سر پہ رکھا جا رہا ہے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے زیادہ ہے، تو اس شخص کا اپنا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. تو اس مرتبے اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں. قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. ایک آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کے کلمات ہیں جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف اس کتاب کے ذریعے سے اسے حاصل ہو رہا ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ الہدا کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا، وہ گمنام بدوں اور چرواؤں سے دنیا کی رہبری اور امامت کے منصب عظیم پر فائز ہو گئے. اللہ اکبر. ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنے قیصر و کسرا کی جھکانے والے. بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. کون سی ان کے پاس گیدڑ سنگھی تھی، یا کون سا ان کے پاس علادین کا چراغ تھا جس کے ذریعے سے وہ جس سرزمین میں داخل ہوئے اس سرزمین کو نور علی نور کر دیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید تھا ان کے پاس. اس قرآن کو انہوں نے زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، وہ سرزمین اللہ کے دین کے نور سے بھر گئی، اور وہ بقائے ارض انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گیا. اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی ہے. جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس حدیث مبارکہ میں اس دور کے لیے بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے. حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا. کس کے ساتھ رہنا؟ قرآن کے ساتھ رہنا. سنو قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ ہو جائیں گے، جیسا آج پوری دنیا میں کسی اور نے نہیں مسلمان حکمرانوں نے اقتدار اور قرآن کو تقسیم کر دیا ہے. اقتدار اور اختیار کو وہ قرآن کی روشنی میں استعمال نہیں کرتے، نو قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو 14 صدیوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشنگوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن اور اقتدار دونوں الگ ہو جائیں گے. فرمایا خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، تم حکومتوں اور اقتدار والوں کے ساتھ نہ جانا بلکہ قرآن کے ساتھ رہنا. آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے. یہی ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے اندر، حکمرانوں کی نافرمانی کرنے والوں کو، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، گھروں سے اغوا کر دیا جاتا ہے، جیلوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت 14 صدیوں پہلے بتا دی تھی اور ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. راوی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ارشاد فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا کہ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے اور سوریوں پر لٹکائے گئے. اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے. یعنی قرآن کے ساتھ رہ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جان دے دینا وقت کے حکمرانوں کی لے میں لے ملانے سے بہتر اور افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے، وہ جو قرآن کو اپنا لیتے ہیں اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. تو اگر ہم بھی اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک امریکی خاتون پولی این کیمیکل انجینئر تھی، کہتی ہے کہ میں قرآن پڑھا کرتی تھی، کبھی کہیں سے کھول کر پڑھ دیا، کبھی کہیں سے کھول کر پڑھ دیا. ایک دن میں نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا تو مومنین کی صفات ابتدا میں بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد ذرا آگے چل کر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، جہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دے دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. تو کہتی ہے کہ میں نے جب ان آیات کو پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو وہی بات ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے. 14 صدیوں پہلے تو کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی ایکسرے، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ تصنیف ہے تو ان کو کیسے پتا چلا کہ انسان کی تخلیق جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر ان مرحلوں سے گزر کر ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ کلام الہی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ وہ شعور کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھے بغیر ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی نہیں مل سکتی. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قرآن مجید جس سے ہم اپنی زندگیوں کو وابستہ کر لیں تو ہم نے گویا کہ لیلۃ القدر کو پا لیا. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. انفرادی زندگیوں میں قرآن کے اوپر عمل یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان سے دستبردار ہو جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ہم ان کو کریں. اور پھر جو قرآن کا مطالبہ ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہم اپنی اجتماعی زندگی کو بھی قرآن کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عملاً جد و جہد اور کوشش کریں. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی مقصد کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں قرآن کے پیغام کو پھیلائیں اور قرآن کو دستور زندگی بنائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے جو خطہ زمین پاکستان کے نام سے حاصل کیا تھا وہ عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسی رمضان مبارک میں ہمارے حوالے کیا تھا، بلکہ پاکستان کا قیام 27 رمضان المبارک کو جو ہے ہوا تھا. تو اس کا ہمارے اوپر جو ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ قرض بھی ہے کہ ہم اس قرض کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے بھی جد و جہد کریں اور اس ملک کو اسلامی نظریے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے بھی جد و جہد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.